العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تزره شيئا والله على كل شيء قدير. اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اللہ تمہیں درناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، غالب ہے. صدق اللہ العظیم. خرد کی گتیا سلجھا چکا ہوں میں، خرد کی گتیا سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. میرے بھائیو اور میرے دوستو، خرد کیا ہے؟ خرد سے مراد عقل ہے، اور عقل تو نعمت کبریٰ ہے. لیکن عقل کو اگر ایمان نصیب نہ ہو تو عقل بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ خرد اور عقل ہمیشہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسی میں کھو جاتا ہے. عقل ہمیشہ وسائل کو دیکھتا ہے اور وسائل پر اعتماد بھی کرتا ہے، اور اسی اعداد و شمار کے نتیجے میں نتائج بھی اخذ کرتا ہے. کل ہی کی بات ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک قوت جس نے چند گھنٹوں کے اندر چیکو سلواکیا، ہنگری اور پولینڈ پر قبضہ کیا تھا، اور دنیا کے 35% علاقے پر اس کا جھنڈا لہرا رہا تھا، وہی قوت ٹینکوں پر بیٹھ کر جب کابل پر انہوں نے یلغار کی تو پولینڈ اور ہنگری کی طرح کچھ عقل اور خرد والوں نے افغانیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ سرخ ریچھ اور سرخ پوچ ایک ایسی قوت ہے کہ جہاں داخل ہو جاتی ہے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتی، اس لیے ان سے مصالحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. کچھ بزرگوں نے کہا کہ اگر ہمارے مدارس محفوظ ہو اور افغانستان کے اندر مساجد محفوظ ہو تو رہنے دیا جائے، لیکن کابل یونیورسٹی کے اندر ایمانی غیرت جاگ اٹھی اور خالی ہاتھ سرداروں نے نہیں، وہاں کے اڈھیروں نے نہیں، کابل کے جاگیرداروں نے نہیں، جرگے میں شامل ملکوں نے نہیں، خالی ہاتھ طلبا نے روس جیسی سپر طاقت کو چیلنج کیا اور زمانے نے اس بات کو ثابت کیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور جب تک افغان قوم کلمے کے خاطر لڑتی رہی تو ان کے قدم آگے بڑھتے رہے، اور خالی ہاتھ افغانوں کے مکے نے اس کو ایسا مکہ دیا کہ روس کہا گیا. اس کا نقشہ ہی دنیا کے نقشے سے اس کا نام اور نشان ہی مٹ گیا. اور آج کچھ عقل والے، خرد والے، اعداد اور شمار پر اعتماد کرنے والے، ٹینک اور جہازوں سے ڈرنے والے، ظاہری چمک اور دھمک سے متاثر ہونے والے ہمیں بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان سے لڑنے کی بات چھوڑ دے، ان سے معاہدے ہونے چاہیے، ان سے تعلقات بڑھنی چاہیے، تحریک اسلامی کو امریکہ جیسی بڑی قوت کو چیلنج نہیں کرنے چاہیے. پوری دنیا میں اس کا طوطا بولتا ہے، اس کا اڈر چلتا ہے، پوری دنیا اس کا مقروض ہے، لیکن نہیں، یہ عقل ہے جو ماحول کو دیکھ کر اثر لیتا ہے، لیکن جنون، عشق، محبت یہ ماحول پر اثر انداز ہو جاتا ہے. عقل تو فاصلے ناپتا ہے اور منزل کا تعین کرتا ہے، وقتی طور پر نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے. اگر غلبے کا یقین ہو جائے تو ساتھ چلتا ہے، شریک سفر ہو جاتا ہے، اور اگر یہ یقین نہ ہو تو راستے سے واپس گھر آتا ہے اور سفر کو ادھورا چھوڑتا ہے. قرآن نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب مومن ان سے ملتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. لیکن جب اپنی شیاطین سے ملتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، پکے پکے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے مجلس میں اگر بیٹھتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے اقبال نے کہہ دیا ہے کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے دوست، اور یہ جنون کیا ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا مجھے صاحب جنون کر، عشق کیا ہے؟ اللہ تعالی کی معرفت کا نام ہے، ایمان باللہ اور بالرسول کا نام ہے. زندگی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین کا نام ہے، اور پھر اس ایمان پر استقامت کا نام ہے، اور اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے لیے جینے اور اسی عقیدے کے خاطر مٹنے کا نام ہے. یہی جو آپ کے حلف رکنیت میں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اسی اعلان کا نام ہے. میرے دوستو، یہ جو بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور اور سیاسی پنڈت ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی ان پڑھ ہوتے ہیں. یہ ظاہر میں تو بہت بڑے نظر آتے ہیں مگر یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ان کی شکل اور صورت کو دیکھے تو انسان نظر آتا ہے، لیکن ان کی دل کو آپ ٹٹولے، ان کی تمناؤں کو دیکھے، ان کی آرزوں کو دیکھے تو اندر سے بالکل حیوان ہوتے ہیں. قرآن نے اس لیے فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا يفقهون بِهَا ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام، یہ دل رکھتے ہیں لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ آنکھ بھی رکھتے ہیں لیکن اس سے وہ نہیں دیکھ سکتے، یہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں سن سکتے، بلکہ فرمائے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اطول، بلکہ جانوروں سے بھی نیچے گئے گزرے ہیں، ویسے بڑے بڑے نظر آتے ہیں میرے دوست، اس لیے کہ ایک جانور بھی صبح جب اٹھتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ کس طرح اپنا پیٹ بھر لوں، کس طرح اپنی خواہشات کی تکمیل کروں، کس طرح اپنی پیاس کو بجاؤں، کہاں آرام اور عیش کروں، اور ایک ایمان سے خالی، عشق اور جنون سے خالی، اللہ کے معرفت سے محروم انسان، وہ بھی صبح اور شام اسی فکر میں گزارتا ہے کہ کس طرح دنیا کماؤں، کس طرح اپنی خواہشات پورا کروں، اور کس طرح دوسروں کا مال لے کر، دوسروں کا خون نچوڑ کر، دوسروں کا سب کچھ لٹا کر اپنے ارمانی پورا کروں، یہی ایک جانور اور یہی اس انسان نما کے خیالات میں یکسانیت ہوتا ہے۔ میرے دوستو اور ساتھیو، یہی تو وجہ ہے کہ یورپ کے بڑوں نے اپنی قوم کو درس دیا کہ انسان تو پیدا اس لیے ہوا ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، اس لیے انسان کی خواہشات پر کوئی پابندی نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ان کے نظریات نے انسانیت سے شرافت اور انسانیت کا قباہ چاک کیا، ختم کیا۔ گزشتہ الیکشن میں لاس اینجلس میں ایک بہت بڑا جلوس نکلا تھا، 10,000 امریکی اس میں شریک تھے، تو اپنے کینڈیڈیٹ سے، کلنٹن سے، اس کا کیا مطالبہ تھا؟ یہی کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہمیں جنس پرستی کا، ہم جنس پرستی کا اجازت دیں گے، ہم ان کی ترقی پر، ہم ان کی چمک اور دھمک پر لعنت بھیجتے ہیں، کہ جب برمنگم کی ایک عدالت نے ایک تعلیم یافتہ نوجوان کو اس جرم کی بنیاد پر 3 سال کی سزا سنائی ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا بالجبر کیا تھا، ماں نے آ کر عدالت میں درخواست دی کہ میرا بیٹا میرے کمرے میں آیا، میں نے منع کیا کہ آپ تو میرے بیٹے ہیں، یہ بری بات ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اگر ایک عورت کسی نوجوان کے کام نہیں آتی ہے تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر میرا بیٹا جانور اور درندی کی طرح میرے اوپر جھپٹا، میری عزت اس نے لوٹا، تو عدالت نے اس کو اس لیے سزا تو نہیں دی کہ اس نے بدکاری کی، بلکہ اس لیے سزا دی کہ اس نے زنا بالجبر کیا تھا۔ یہی امریکہ ہے کہ ان کے اپنے سروے کے مطابق 100 میں سے 12 لڑکیاں عدالتوں میں جا کر ایف آئی آر درج کرتی ہیں کہ ہمارے والد نے ہمارے خواہش کے بغیر ہماری عزت لوٹی۔ میرے دوستو، اس لیے ہم ایمان کی بات کرتے ہیں جو انسان کو عظمت دیتا ہے، اس لیے ہم عشق کی بات کرتے ہیں جو انسان کو انسانیت اور شرافت دیتا ہے، جو منزل دیتا ہے، نصب العین دیتا ہے، مقصد حیات دیتا ہے، ایک سلوگن دیتا ہے، انسان کو لاپانی بناتا ہے۔ جنون رضائی محبوب کا نام ہے، کہ کیا ہے میرے محبوب کا تمنا، کس طرح اس کو راضی کروں اور اپنے محبوب کو کون سی خدمت پیش کروں، یہی جنون ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی پہاڑوں میں بکریاں چرا کر گنگناتا ہے کہ میرے محبوب، میرے خالق، اور میرے رب میرے قریب ہوتے تو میں تمہیں دودھ پلاتا، میرے پاس ہوتے تو میں تمہارے کپڑوں کو دھوتا۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور چرواہے کو تپڑ لگاتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے دودھ اور آپ کے دھونے کا محتاج نہیں ہے، لیکن رب کریم نے کہا کہ موسیٰ آپ نے کیوں اس کو منع کیا، میرا بندہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، یہ تو ایک محبت کا ترانہ تھا جو آپ نے بند کیا۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیمار ہو گئے، نزا کی حالت تاری ہے، ساتھی اس کے گرد بیٹھے ہیں، تجویز پیش کی کہ طبیب کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ وہ ہنس پڑے اور کہا کیوں طبیب بلاتے ہیں، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، میرا رونا تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ بیماری سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے روتا ہوں کہ جس طبیب کے پاس مجھے جانا ہے وہ طبیب مجھ سے خوش بھی ہوگا یا ناخوش ہو رہے گا۔ اس لیے دوستو، جنون والے فنا نہیں ہوتے، جنون والے زندہ ہوتے ہیں۔ دولت والے، حکومت والے، خزانوں والے، ڈگریوں والے، بظاہر بڑے بڑے بنگلوں والے فنا ہو جاتے ہیں، جنون جس کو اللہ نوازے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ 4000 سال پہلے ایک نوجوان خالق حقیقی کو ڈھونڈنے کے لیے رات کے اندھیروں میں سفر کرتا ہے، اور جب ستارے کو دیکھتا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، کہتے کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، فلما افلا، پھر خود اعلان کرتا ہے جب وہ پناہ ہو جاتا ہے، قال لا احب الافلین، میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں، اس کو خدا نہیں مانتا ہوں۔ جب چاند نمودار ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ربی، لیکن وہ فنا ہوتا ہے اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج جب نکل آتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا ہو سکتا ہے، ہذا اکبر، فلما فلت، جب وہ بھی فنا ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی فنا ہونے والی چیز سے محبت نہیں رکھتا، اور اعلان کرتا ہے انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اب مجھے یکسوئی حاصل ہوئی ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ شہر میں ایک ہی نوجوان ہے، لیکن دوسرے طرف شہر نے جلوس نکالا، اور زندہ باد اور مردہ باد کے بجائے عشق کا امتحان لینا چاہا، اور نعرے لگائے قالو حرقوہو حرقوہو، جلاؤ اس کو، مٹاؤ اس کو، لکڑیاں چلو جمع کرو، حرقوہو، اور ابراہیم کو اس میں جلایا جائے، اس لیے دلیل سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو کیا ہوا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، شخص عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جبرائیل امین راستے میں حاضر ہوئے اور سیدنا ابراہیم سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی خدمت کروں؟ ابراہیم نے اس سے پوچھا علیہ السلام کہ کیا خدا کی طرف سے آئے ہیں یا اپنی طرف سے؟ اگر خدا کی طرف سے آئے ہیں تو فدہا و اما الیک فما، اگر تو اپنے طرف سے ہے تو مجھے آپ کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ کن فیکون ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ لطیف خبیر ہے۔ 4000 سال گزر گئے، لیکن میرے پیارے بھائیو، آج بھی جب ہم اپنے نبی کے لیے، اپنے پیارے مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور برکت کی دعا مانگتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، زندگی ان کو ملتی ہے حقیقت میں جو اصول ان کے خاطر جیتے ہیں۔ یہ زمانے کی بات ہے کہ ایک جیل میں استاد بند پڑا ہے اور زمانے کے بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ تمایا ہے۔ اس کے شاگردوں نے جیل میں ان سے کہا کہ ہماری استاد، آپ ذرا معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا علم زندہ رہے، آپ کے نظریات تابندہ رہے، آپ ہمارے درمیان موجود رہے۔ لیکن سقراط نے جواب دیا تھا کہ آج یہ زہر کا پیالہ پی کر میں زندہ رکھ سکتا ہوں، آج اپنی زندگی دے کر اپنی نظریات کی صداقت کا گواہی دے سکتا ہوں۔ اور سقراط چلا گیا، لیکن اس کے نظریات اور اس کا نام تو آج تک زندہ ہے۔ میرے دوستو اور میرے ساتھیو، اس لیے ہمیشہ اہل عقل اور اہل خرد تصویر کو دیکھتا ہے، لیکن صاحب معرفت اور صاحب جنون وہ مصور کو دیکھتا ہے۔ عقل والے ہمیشہ کائنات کی نیرنگیوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر بھٹک جاتے ہیں، لیکن اہل جنون، عقل والے، ایمان والے ہمیشہ خالق کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اور اس لیے قرآن عظیم شان نے بڑی پیارے انداز میں انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوّاک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ انسان، کس چیز نے آپ کو ایک مہربان خدا کے بارے میں لاپرواہی میں ڈالا ہے، جس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، درست بھی کیا ہے، توازن سے بھی کیا ہے، اس مہربان کے بارے میں کس نے آپ کو لاپرواہی میں ڈالا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، ایمان والا جانتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، اور بھی ایمان نہیں جانتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ اس لیے تو کبھی فلسفے گاڑتے ہیں کہ ہمارا دادا اور ہمارا ابتدا ایک بندر سے ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز تھی جو بڑھ گئی اور کیڑا تھا اور انسان بنا۔ لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے کہ انسان نہ کیڑا تھا نہ بندر تھا، یہ تو خلیفہ تھا، یہ تو معزز تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمَنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے، خلافت سے نوازا ہے۔ اہل ایمان جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، خون کے قطرے سے پیدا کیا، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں مجھے پالتا رہا، اور جب باہر آیا تو ماں کے خشک سینوں سے میرے لیے دودھ کے چشمے اس نے نکالے، اور یہ زمین اس نے بچھائی، یہ آسمان اس نے بنایا، یہ چمکتے اور دمکتے چاند اور تارے اور سورج، یہ بڑے پہاڑ اور گہرے دریا، یہ سب اس بڑے اور عظیم خدا کی علامات ہے۔ اس لیے اقرار کرتا ہے کہ آمنا باللہ ہے، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اسکول کے زمانے میں کسی درویش سے سنا تھا، کہا کرتے تھے کہ لا فتح تو لا پتا ہے، لا پتہ تو لا پتا، لاپتہ تو لا پتا ہے، لاپتہ تو لا پتا۔ اور پھر کہتے تھے کہ ہر پتے میں ہے پتا، پھر بھی تو ہے لاپتہ۔ ایک لاپتہ کو ڈھونڈنے نکلا اور خود ہو گیا میں لاپتہ، لاپتہ تو لاپتہ ہے، لاپتہ تو لاپتہ۔ لیکن اس لاپتہ کا پتہ ہر پتے میں موجود ہے، ہر پتھر میں موجود ہے، پانی کے ہر قطرے میں موجود ہے، صحرا کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ اس لیے اس کا حکم ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مجھ سے محبت کرے، اس لیے کہ انہیں میری طرف لوٹنا ہے۔ محبت، محبت کون نہیں جانتا؟ ارے یہ بھی کوئی تشریح والی چیز ہے، محبت تو ہر ایک جانتا ہے، لیکن محبت، یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو زکات ہے، محبت کی ابتدا یہ عبادت ہے، اور یہ محبت جس کے انتہا شہادت ہے۔ اس لیے بالاکوٹ کے پہاڑوں میں جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ لوگوں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہی ہے جو اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں، تو ان کے مجاہدوں میں ایک مجاہد رو پڑے، بچوں کی طرح بلکنے لگے. شاہ صاحب نے اسے اپنے گود میں لیا اور کہا کہ پیاری کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ شاہ صاحب میں نے پسند کی شادی کی تھی اور میری بیوی مجھے بہت محبوب تھی. آپ نے کہا کہ مومن تو اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن میرے دل میں میری بیوی کی محبت ہے، اس لیے اپنی ایمان پر شک گزرا کہ میں تو اس کسوٹی پر اور اس پیمانے پر پورا نہیں ہوں. شاہ صاحب نے اسے پوچھا کہ میرے بھائی، کیا بیوی کی محبت نے آپ کو ہجرت سے منع کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بہرا میں آپ کے سامنے ہوں. اس نے کہا کہ کیا بیوی کی محبت نے آپ کو شہادت سے منع کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بخدا یہ تو میری آرزو ہے. تو شاہ صاحب نے اطمینان دلایا کہ اللہ کی محبت بیوی کی محبت پر غالب ہے. یہ بالاکوٹ کا مارکہ ہے، چاروں طرف سے دشمن ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو دشمنوں نے نرغے میں رکھا ہے. پشاور کے بہرام خان آتا ہے، شاہ صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کس راستے سے نکلنا چاہیے اور اس طرف جانا چاہیے. شاہ صاحب نے کہا کہ میرے بھائی، جس کے خاطر نکلے تھے وہی مرحلہ اب آ پہنچا ہے، اب کس طرف جانا ہے؟ بہرام نے کہا کہ بخدا میرا مقصد شہادت سے راہ فرار اختیار کرنا نہیں تھا. اور پھر وہ مشہور جملہ کہا کہ امام ماں این سر در راہ خدا حاضر ہست، میرے امام میرا یہ سر خدا کے راستے میں حاضر ہے. اس لیے اللہ سے محبت انسان کو ناقابل شکست بناتا ہے، انسان کے اندر عزم پیدا کرتا ہے، اللہ پر توکل پیدا کرتا ہے، دنیا سے مستغنی انسان کو بناتا ہے. اس لیے اقبال نے فرمایا ہے کہ قلب را از نور حق گلزار کن، ست کتاب و ست ورق درنار کن. ایسی کتابوں کو اور ایسے اوراق کو چھوڑو، دل کے اندر ایمان اور نوری حق کا شمع جلاؤ. اس لیے تو وہ کون تھے مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً گھر دوڑتے تھے. پیارے نبی نے ایک بار اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ میرے پیارے، لوگ تو بیٹھتے ہیں مجلس میں اور آپ فرض پڑھ کر فوراً گھر بھاگ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے محبوب، میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، میرے تن پر یہی ایک چادر ہے اور میرے گھر میں میری بیوی انتظار کرتی ہے. جب تک یہ چادر نہ لے جاؤں اور وہ اپنا فردہ اس پہ نہ کرے، بغیر فردے کی اس کی نماز تو نہیں ہوتی، تو نماز مغرب کا وقت گزر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے میں دوڑ کے گھر پہنچتا ہوں. پیارے رسول تو خاموش ہو گئے، لیکن جب وہ گھر گئے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو میرے محبوب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس لیے جلدی گھر آتا ہوں کہ اپنا چادر آپ کو دیتا ہوں. اس کی بیوی نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے بندے، کیا آپ کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو حوض کوثر پر حاضری کا یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو دیدار الہی کا تمنا نہیں ہے؟ آپ نے خالق کے بارے میں مخلوق کی خدمت میں کیوں شکایت کی ہے؟ یہ تو ایک راستہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان، لیکن آپ نے رب ذوالجلال کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں شکایت کیوں لگائی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ بخدا اگر اللہ تعالی عورت کو طلاق کا حق دیتا تو میں آج آپ کو طلاق دیتی. کیا آپ نے ایک راز سے پردہ اٹھایا؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ہم تو اللہ کے لیے ہے اور اسی اللہ کی طرف بڑھنے والے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ کیسے لوگ تھے دوستو؟ یہ ہمارے طرح لوگ تھے. اس طرح پیاس ان کو لگتی تھی، اسی طرح ان کو بھوک لگتی تھی، اسی طرح سردی اور گرمی ان کو ستاتی تھی. لیکن اس کو یقین تھا وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اس کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اس کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں. اس لیے اس نے دنیا کو ٹھوکر دی تھی، دنیا کو طلاق دیا تھا. میرے دوست، یہی جنون ہے جو ایک مرد حق میں بے باکی پیدا کرتا ہے، نہ ڈر بناتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ دھوکہ کھاتا ہے. اس لیے تو اپنے وطن سے بہت دور، وسائل نہ ہونے کے برابر، عددی اعتبار سے اپنے پہنچ سے کئی گنا پہنچ انہوں نے دیکھا تھا. یہ کون تھے؟ 3000 کا قافلہ تھا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت کیا تھا کہ جاؤ اور اس گورنر کو سزا دے دو جس نے مسلمانوں کے سفیر کو قتل کیا ہے. خود اس کے سامنے ہے اور 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 کا فوج اس کے سامنے کڑا ہے. تو تینوں بھیڑ گئے، حضرت زید بن حارث، عبداللہ ابن رواحہ اور جعفر طیار، مشورہ کیا اور کسی نے مشورہ دیا کہ جا کر نبی مہربان کو اطلاع دیتے ہیں کہ اب تو ہرقل خود آ گئے ہیں اور 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 کڑے ہیں، کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن عبداللہ بن رواحہ اٹھے اور اس نے کہا کہ دوستو، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم دشمن کو شکست دے، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ اپنے محبوب کی حکم پر عمل کرے. ہم اگر مرتے ہیں تو بھی ہمیں زندگی ملتی ہے، اور اگر واپس مڑتے ہیں تو بھی ہم پاتے کہلائیں گے. اس لیے موت ہمارے اوپر پڑے یا ہم موت کے اوپر جھپٹے، معاملہ ایک ہی طرح کا ہے. اور پھر قافلہ آگے بڑھتا ہے، نبی مہربان کا دیا ہوا علم حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے. تو عبداللہ بن رواحہ نے علم کو اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی ذات سے مخاطب ہوا کہ میری نفس کیوں مجھ کو ڈراتے ہیں، میری نفس کیوں مجھ کو دمکاتے ہیں، کیا میں موت سے ڈروں؟ اگر موت میرا پیچھا کرے تو اس سے بہتر ہے کہ میں موت پر جھپٹوں. اور پھر شہید ہو جاتے ہیں. جعفر طیار نے پھر علم اٹھایا، اس نے ایک ہاتھ میں پکڑا تھا کہ دشمن کے حملے سے ایک ہاتھ شہید ہوتا ہے، بائیں ہاتھ سے علم اٹھایا، وہ شہید ہو گیا. تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اپنی سینے سے چمٹایا اور پھر شہید ہوا. پھر علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حضرت خالد نے اٹھایا. نبی مہربان مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، وہ اٹھے اور مجلس سے مخاطب ہوئے کہ عالم زید کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہو گئے. عالم عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے. عالم جعفر طیار نے اٹھایا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. اور اب اسلام کا عالم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کامیاب ہو گئے. میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے ساتھیو، میرا محبوب اور میرا قائد جب جعفر طیار کے گھر میں گئے، اس نے دیکھا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنے بیٹوں کے لیے کپڑے دھوتی ہے، اپنے کپڑے دھونے میں مصروف ہے. پیارے نبی نے اس کے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھایا اور خوشخبری دی کہ جب اللہ نے جعفر کو جنت میں دو پر دیے ہیں، وہ پروں والے ہیں، وہ جنت میں ہے، وہ حوروں کے ساتھ ہے. اور اس کی بیوی کو اطمینان دیا اور اس کے بیٹوں کا بوسہ لیا. میرے دوستو، اہل جنون کب مر جاتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں کام آتے ہیں اس کا اس کو مردہ مت کہو، بلا حیام، وہ تو زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، تم ظاہری آنکھوں والوں کو اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے. میرے دوستو، یہ میری امی ہے اور آپ سب کی امی ہے، سمیہ کپار کے نرغے میں ہے، ابو جہل کے نیزے نے، ابو جہل کے نیزہ
اس کے پیٹ سے آر پار ہو گیا ہے اور پیاس سے دم ٹوٹتی ہوئی زبان سے اسی وقت بھی اعلان کرتی ہے کہ پیارے رسول میں اب بھی اعلان کرتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بی اختیار ہمارے محبوب کی زبان سے یہی نعرہ نکلتا ہے کہ آل یاسر صبر کرو، جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ اور پھر یاسر نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اپنی شہید ہوئی بے بیوی کو دیکھا اور اطمینان دیا کہ اب تو اس دنیا میں ہمارے لیے اور کیا ہے کہ جنت ہمارے انتظار میں ہے۔ خون میں لت پت ام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مشکیزہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، نبی صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیا ہے کہ جنت ہے ان کے لیے جو آگے بڑھے، اور ام عمار نے دیکھا کہ جب جوان کٹ گئے اور لوگوں کے ہاتھ شل ہو گئے، مشکیزہ پھینکتی ہے، تلوار اٹھاتی ہے اور ایک پرندی کے طرح اڑ کر نبی مہربان کے ارد گرد گھومتی ہے اور اعلان کرتی ہے، نعرہ لگاتی ہے، ایک ایسا نعرہ جو حد کے پہاڑ نے بھی سنا، ایک ایسا نعرہ جو آسمان نے بھی سنا۔ کہ عمار کہتی ہے کہ جو میرے محبوب کی طرف بڑھے گا میرا تلوار اس کا مقابلہ کرے گا۔ اور دشمن آگے بڑھتا ہے، میری امی کا ایک ہاتھ تو کٹ جاتا ہے لیکن دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر نبی مہربان کے ہاتھ سر مبارک پر چتری بناتا ہے، اور یہ گوشت کا انسان ایک پہاڑ بن جاتا ہے، ایک پولادی پہاڑ بن جاتا ہے، زمین پر گرتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ام عمار مبارک ہو، ام عمار شاباش ہو، لیکن عمار نے کہا کہ نہیں پیارے نبی، مجھے کچھ اور چاہیے، میرا مطالبہ کچھ اور ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا کہ کیا آپ کا مقصد ہے؟ اس نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے محبوب میں قیامت میں بھی آپ کے قدموں میں اٹھوں اور آپ کے قدموں میں مجھے دوبارہ زندگی ملے۔ اس لیے تو قرآن نے فرمایا لوگو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ میرے دوستو، اگر آپ کو اپنے والدین، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنا کمایا ہوا مال، اپنا مال تجارت اور اپنے گھر اور بنگلے آپ کو پسند ہے اللہ اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا پر انتظار کرے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ويستبدل قوما غيركم، دین الہی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ایک اور قوم اٹھائے گا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، کیا ہے اس راستے میں چلنے کے لیے؟ میرے ہاتھ کی ہتھکڑیاں، میرے پاؤں کی بیڑیاں، یہی میرا بنگلہ، یہی تجارت، یہی کمایا ہوا مال، یہاں رشتہ داروں کی محبت، یہاں بیوی اور بھائیوں کی محبت، یہی وہ بیڑیے ہیں، یہی وہ اچکڑیاں ہیں جو ہمیں نہیں چھوڑتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ لیکن میرے دوستو، کون سردار بنتا ہے؟ سردار وہی بنتا ہے جو دار پہ پہنچ جاتا ہے۔ پشتوں میں نے کسی نے کہا کہ سر ددار سر لچورشی نہ سردارشی، شہادت سرداری پر شہادت منتلے کی گی، سردار سر لچورشی نو سردارشی، سرداری شہادت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جب سار سردار پر پہنچ جاتا ہے وہی سردار ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو وہ میدان میں اکیلے کھڑے ہیں، صحرا ہے، کچھ بھی نہیں، 72 کا قافلہ ہے، لوگوں کو جمع کیا اور کیسے لوگ تھے، بخود آپ جیسے نوجوان ساتھ نہیں تھے، آپ جیسے دیوانے بھی ساتھ نہیں تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے تھے۔ اس سے فرمایا کہ میں نے تو اپنے نانا سے سنا ہے کہ جو ظالم کے ساتھ چلا یا ظالم کے ظلم پر خاموش رہا وہ قیامت میں ظالموں کے ساتھ اٹھے گا۔ من مشا مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، جو ظالم کے ساتھ چلا، جس نے ظالم کے لیے زندہ آباد کا نعرہ لگایا، جس نے ظالم کو ووٹ دیا، جس نے ظالم کی بیعت کی، جس نے ظالم کو ظالم کا جھنڈا گھر پر لہرایا، جس نے ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کی، لیقویہ تاکہ ظالم اور بھی مضبوط ہو جائے، وہو یعلم انہ ظالم اور جانتے تھے کہ یہ ظالم ہے، اس نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ ظلم اندھیرا ہے اور اسلام روشنی ہے، جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو امام حسین نے خطبہ دیا اور لوگوں کو درس دیا کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے، میں تو یہاں ڈٹنے والا ہوں۔ اور پھر قافلے نے جواب دیا کہ پیارے نبی کے پیارے نواسے، کیسے ہم آپ کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ 3 دن گزر گئے، لوگوں نہیں جانتے ہیں آپ کہ علی امام حسین کے گود میں علی اصغر بھی شہید ہوا تھا، علی اکبر بھی شہید ہوا تھا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 3 دن امام حسین کا سر اس کے تن سے جدا کیا گیا اور کٹا ہوا سر جب زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو زیاد کے دربار میں کچھ لوگ تھے، ان میں ایک بوڑھا تھا، اس نے ڈنڈا اٹھا کر امام حسین کے ہونٹوں اور آنکھوں پر دے مارا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کر رہے تھے، آپ ہمارے بڑے کو بڑا نہیں سمجھ رہے تھے۔ لیکن وہاں ایک اور بزرگ بھی تھا، وہ جذبات سے بے قابو ہو گئے اور فرمایا کہ کاش یا تو میری ماں مجھے نہ جنم دیتی اور یا زمین مجھے نکل جاتا کہ یہ قصہ میں نہ دیکھتا۔ اور پھر ظالم سے کہا کہ ظالم اس چہرے کو مت مارو، یہ تو وہی پرنور چہرہ ہے کہ پیارے نبی اس کے بوسے لے لے کر اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ میرے دوستو، امام حسین کے گھر والے ایسے انداز میں یزید کے در میں داخل ہو گئے کہ امام حسین کی اپنی بیوی کی چادر اس کے اپنے بچوں کے خون سے خون آلود تھا، لیکن اس کو اطمینان تھا، اس کو یقین تھا کہ امام نے قربانی دی اس لیے کہ کل کوئی مسلمان ظلم کو گوارا نہ کرے، کل کوئی مسلمان منافقت کا سہارا نہ لے، کل کوئی مسلمان ظلم پر خاموش نہ رہے۔ تو کیا خیال ہے، آج امام حسین زندہ نہیں ہے؟ آج امام حسین ہماری دلوں کا سرور نہیں ہے؟ آج امام حسین ہمارے آنکھوں کا نور نہیں ہے؟ صحیح فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے ساتھیو، اللہ مہربان ہے، مولا کریم ہے، کوئی انسان اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو سہارا دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے ذات اور ہستی کے لیے میدان میں نہیں نکلے جو نہ ہمیں دیکھتے ہیں اور نہ ہمیں سہارا دے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ شب معراج کے وقت جب پیارے نبی معراج پہ گئے تو اس نے معراج کے لمحے میں پاؤں کی آہٹ سنی، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس نے اس شب معراج کو پاؤں کی آہٹ سنی، اپنے رب سے پوچھا کہ میرے مولا، مولا کریم، یہ پاؤں کی آہٹ کس کی ہے؟ یہاں تو آپ یا ہے یا میں ہوں اور یا آپ ہے۔ مولا کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب، یہ جو پاؤں کی آواز اور چلنے کی آواز آپ سن رہے ہیں، یہ تو حضرت سیدنا بلال، حضرت بلال ہے جو رات کے اندھیروں میں اپنے گھر سے اٹھے ہیں اور مسجد کی طرف نمازیں تہجد کے لیے بڑھ رہے ہیں میرے دوست، اس لیے ایک انسان جب فرش پہ قدم اٹھاتا ہے عرش پر اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ عشق کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھاتا میں، میرے دوست اور میرے ساتھیوں رب ذوالجلال ایسا نہیں ہے جو اپنے بندے کو اکیلا چھوڑتا ہے، نبی مہربان سے فرمایا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، میرے دوستوں لوگ آپ کو مایوس کر رہے ہیں کہ چاروں طرف سے دشمن ہے ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ایسا ایک سوال موسیٰ کے ساتھیوں نے اس وقت کیا تھا جب موسیٰ نے رات کے اندھیروں میں اندھیرے میں لشکر لے کر آگے بڑھے تو آگے دریا تھا اور پیچھے سمندر تھا، کیا فرمایا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، لیکن کیا وہ پکڑ گئے؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا رب میرا ساتھ ہے، ہمیں راستہ دے گا، اور سمندر نے ایک نہیں 12 راستے اس کو دیے، اس نے آگ میں چلانگ لگائی تو کیا جل گئے؟ نہیں، اس نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، میرے دوست جو لوگ اخلاص سے بڑھ جاتے ہیں سمندر اس کو راستہ دیتا ہے، جب انسان اخلاص سے نکلتا ہے تو جنگل کے جانور ان کے لیے راستہ خالی کرتے ہیں، میرے دوستوں ہم نے دیکھا ہے ہمارے دور میں، ہم نے پڑھا ہے کہ مصر میں قاہرہ کے گلی میں ہم ایک امام رہتا تھا، آپ جیسے جوان تھا، اس کی عمر بھی 45 سے زیادہ نہیں تھا، حق کا لمبردار تھا، پوری دنیا پر حق کی بات کرتا تھا، یہاں مولانا مودودی نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی دعوت لے کر اٹھو پوری دنیا پر چا جاؤ، وہ عاصم البنا نے فرمایا تھا کہ قرآن اور حدیث کی دعوت لے کر پوری دنیا پر چا جاؤ، وقت کے حاکموں نے ان کو ملاقات پر بلایا اور ملاقات کے بجائے اس کو شہید کیا گیا اور گھر کا اور گھر کے باہر اس کے لاش کو رکھا، دروازہ کٹکھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ نکلا، 90 سال کا بزرگ امام حسن البنا شہید کے بوڑھے باپ، اس نے درخواست کی کہ گھر میں خواتین ہیں، کوئی نوجوان نہیں ہے، اس لاش کو اٹھا کر گھر کے اندر تو کم از کم رکھ دے، لیکن ایک بوڑھے نے اور اس کے چار بیٹیوں نے امام کا جنازہ لے کر قبرستان لے جاتے ہیں اور قبرستان میں امام حسن البنا شہید کو قبر میں رکھتے ہیں، تو اس کی بیٹی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا مولا زمین میں کوئی ہمارے بات سننے والا نہیں ہے، لیکن جب تک زندگی ہے ہم آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام پھیلاتے رہیں گے، اب میں جب دیکھتا ہوں آپ کے سٹیج کے سامنے نعرے لکھے ہیں کہ اللہ غایتنا والرسول ہادینا والجہاد سبیلنا والقرآن دستورنا، یہ وہی نعرے تھے جو امام حسن البنا شہید نے نوجوانوں کو دیے تھے، آج دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں آپ چلے اور امام حسین کا نام اور اس کا نعرہ آپ کو نہ ملے، میرے دوست اس لیے اگر کوئی زندگی سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ زندگی کو جاتا ہے، آج امام مودودی کا نام اگر زندہ ہے تو اس لیے کہ اسی پہ کہا گیا پانسی کے کوٹری میں کمرے میں بھنتے، کسی نے کہا کہ دو سطر لکھتے معافی کا، اس نے کہا کہ نہیں لکھ سکتا ہوں، کیا یہ لکھوں کہ اللہ کے راستے میں موت نہیں چاہتا ہوں، میرے دوستوں میرے دوست ساتھیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، گزشتہ اجتماع آپ کو یاد ہے اسی گراؤنڈ میں ہوا تھا، جمعیت کا اجتماع تھا، 89 کا اجتماع تھا، آپ کی طرح نوجوان اور آپ میں سے کچھ پہلے والے نوجوان جمع تھے، لیکن اس اجتماع میں اور اس اجتماع میں بڑا فرق ہے، ٹینٹوں میں نہیں انتظامات میں بھی نہیں، آج کے انتظامات بہت بہتر ہے لیکن پھر بھی وہ اجتماع بہت بہتر تھا، اس لیے کہ اس میں ایک شخصیت موجود تھی، آج وہ شخصیت ہمارے سٹیج پر نہیں ہے، وہ کون تھے؟ خرم بھائی تھے جن کی عمر کتنی زیادہ، ہم اس کو خرم بائی کہتے تھے، ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹھوکتے تھے، ہماری اصلاح کرتے تھے، ہر معاملے میں انصاف کرتے تھے، اور ہم جب تاریخ پڑھتے تھے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے تھے کہ کوئی اس راستے پر چلنے والا ہے، تو ہماری نظر پھر خرم صاحب پر پڑتی تھی کہ ہاں ایک آدمی تو ایسا ہے میرے دوستو، غریب ان سے محبت کرنے والا، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ گزشتہ عید کے دن مجھے بہت یاد آیا، عید کے دن لوگ ہمیشہ اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں اس کے مزاروں پہ جاتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن مجھے اپنا خرم صاحب یاد آیا جس کی قبر یہاں نہیں ہے، یہاں سے بہت دور ہے۔ پھر جماعت کے ساتھ ہم چل پڑے ایک غریب کے گھر آئے، اور میں نے کہا کہ ہم نے شاید خرم صاحب کی پیغام کو کم از کم سمجھ لیا، اس لیے کہ اس کا پیغام تھا کہ غریب ان سے محبت کی جائے، اور انسانیت کو اور شرافت کو عام کیا جائے، اور اپنے دشمن کو بھی معاف کیا جائے۔ اس کا پیغام تھا کہ جو زخم دے اس پر پھول برسایا جائے۔ میرے دوستو، گزشتہ اجتماع مجھے، اے میرا تیسرا اجتماع ہے، پہلا اجتماع بہسی میں جس میں میں مہمان تھا عام کارکن کی حیثیت سے، اور دوسرے میں میزبان تھا۔ میں جب اس اجتماع کے لیے اعانت جمع کرنے باہر جا رہا تھا، تو ایئرپورٹ پہ ایک نوجوان جمعیہ اسلامی جمعیہ طلبہ کے مرکزی دفتر کا محتمم دفتر سہیل حنیف نے مجھے کہا کہ میرے بھائی، ایسے جوتوں میں کوئی باہر نہیں جاتا ہے۔ میرے ساتھ امیر العظیم صاحب تھے، اس کے پاؤں سے جوتے نکال کر اس نے مجھے دیے، اور نے کہا کہ نئے جوتے لے کر اب باہر سفر کرے۔ میں باہر گھوما، لیکن جب واپس آیا تو میرا سہیل موت اور حیات کے کشمکش میں تھے، اور جب اجتماع ختم ہوا تو اس دنیا سے سہیل حنیف بھی رخصت تشریف لے گئے تھے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ صحیح بات ہے کہ دن دولت آنی جانی ہے، یہ دنیا رام کہانی ہے، عالم فانی ہے، باقی ہے ذات خدا بابا۔ بس میرے دوستو اور میرے ساتھیو، اب اگر زندگی چاہتے ہیں تو زندگی کی قیمت یہی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور زندگی کی قیمت یہ ہے کہ ایسے دائی ہو جو زخم کائے اور پھول برسائے۔ زندگی کی قیمت یہ ہے کہ کوئی امیر ہو تو اپنے خادم کی بھی خدمت کرے۔ زندگی کی قیمت یہ ہے کہ کوئی دوست ہو تو آدمی اس کو دیکھے تو خدا یاد آئے۔ یہی اہل جنون ہے، یہ اہل عشق والے ہیں، یہی ایمان والے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ کوئی ایسا افسر موجود ہو جو رشوت نہیں لیتا ہے تو لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے ہوگا۔ اگر کسی تعلیمی ادارے میں ایسا استاد موجود ہو جو وقت پر آتا ہے اور اپنے ڈیوٹی اور اپنے فرائض کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر بڑے سے بڑا افسر ہو اور اپنے نوکر سے اور اپنے دفتر میں کام کرنے والے لوگوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا ہوگا۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ الحمدللہ آج ایک کردار کا نام ہے جو ہر شعبہ زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ اس تحریک کا نام ہے جس کی بنیاد میں ایک نہیں ہزاروں اور لاکھوں شہداء کی خون بھی موجود ہے، ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کی جدوجہد اور ان کا خون پسینہ بھی موجود ہے۔ آج ایک بہت بڑی امانت کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ اور دوستو، ہمارا یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہم اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا کی ایک بہت بڑی قوت چکنا چور ہو گئی، ایک بہت بڑی سپر طاقت اس سپر پاور میں تبدیل ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اس بڑے جدوجہد میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کا کارنامہ اور جمعیت کا جدوجہد موجود ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے کسی بھی صوبے میں اور کسی بھی پہاڑی پر کوئی ایسا علاقہ اور خطہ ہوگا جس میں کارکنان جمعیت کی جدوجہد اور کارکنان جمعیت کا خون شامل نہیں ہوگا۔ اور آج یہی جمعیت کے کارکنان ہیں جو ہمیں کشمیر کے وادیوں میں اور گھاٹیوں میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہی کارکنان جمعیت ہے جس کو آپ سابق کے نام سے پکارتے ہیں،
لیکن کہیں عبد المالک مجاہد کی صورت میں امریکہ میں موجود ہے دعوت دین کے خاطر، کہیں حسین خان کی صورت میں موجود ہے جاپان میں دین کے خاطر، اور کہیں اور دوسرے ممالک میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اقامت دین کے لیے۔ میں اسی امید پہ ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے روس کو دیکھا ہے کہ وہ ختم ہوا، اس طرح ہم دیکھیں گے اس دن کو بھی کہ امریکہ اور دجالی تہذیب اور فتنہ بھی ہمارے سامنے ختم ہو جائے گا، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا۔ بس خوش قسمت و پسینہ ہے جو اس راستے میں کام آئے، اور خوش قسمت و خون ہے جو اس راستے میں بہ جائے، اور خوش قسمت و نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ تعالیٰ اس راستے میں قبول فرمائے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔
visit tazkir.org